صل على محمد صلى الله ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وردی کا درود بھیجے گا محمد والے محمد پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وعلى محمد صل على محمد محمد شب شہادت ہے اور شہادت دو ایسی عظیم شان ہستیوں کی جن پر اس پورے دین کی بنیاد قائم ہے. اگر اسلامی تاریخ میں سے چند ایام کا انتخاب کیا جائے اور سوچا جائے کہ وہ کون سے چند دن ہوں گے جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں پر غم سب سے زیادہ ہوتا ہے, تو اس میں ہم عاشور کا دن انتخاب کرتے ہیں, ماہ رمضان کی 21 تاریخ کا انتخاب کرتے ہیں, اور ایک تاریخ جس کا ہم انتخاب کرتے ہیں وہ یہ 28 سفر کی تاریخ ہے. اپنے امام کے حضور ان کی جد امجد کی وفات اور ایک اور سردار اور امام کی شہادت پیش کرنے کے لیے, تعزیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد والے امام. یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے مسلسل اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے, قربانیاں ہوئیں, شہادتیں انجام پائیں, صرف اسی بات پر اگر کوئی انسان توجہ دے کہ 11 نسلیں نبی خدا کی ایک کے بعد ایک شہید ہوتی چلی گئیں, یہ مطلب خود شاید دین کی تاریخ میں بے مثال ہے. ہمارے ذہن میں نہیں ہے کوئی اور نبی ایسا گزرا ہو جس کی 11 نسلوں نے اس طرح سے شہادتیں پیش کی. اس سے صرف نبی اکرم کی نسل مبارک ہے جس نے اس حد تک شہادتیں قربانیاں ایثار پیش کیا. گویا نبی اکرم کی نسل کی تاثیر میں ابھی تک سادات موجود ہیں کہ جو جب بھی دین کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے اپنی جان کی نذرانے پیش کرتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگ بہت اچھے دور میں اس وقت کہ پوری دنیا کی سطح پر چند سادات محترم ایسے نظر آ رہے ہیں جن کے وجود کے ذریعے سے اس دین کو حمایت مل رہی ہے, اور اس اعتبار سے یہ دور بہت خوبصورت دور ہے. اگر آج سے 30 سال پہلے ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ محروم رہ جاتے اس اچھائی سے جو آج دنیا کے اندر نظر آ رہی ہے. آج پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے جہاد کے عنوان سے, مثال کے طور پر سید حسن نصر اللہ کی قیادت کو اعتراف کرتی ہے. آج پوری دنیا سیاست تدبیر میں, علم و فضل میں رہبر معظم کی شخصیت کا اعتراف کرتی ہے. اس اعتبار سے دور بہت اچھا ہے کہ سادات کرام کی شخصیتوں کا ایک بار پھر بروز اور ظہور ہوا ہے. ان دو عظیم الشان سادات کی صحت و سلامتی, مزید توفیقات کے لیے اور اس دین کی نصرت کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر کوئی نبی اکرم کی حیات طیبہ کے اوپر غور کرے تو اس میں ایک چیز جو بہت واضح نظر آتی ہے وہ یہ کہ نبی اکرم نے بہت کم مدت میں انسانوں کے اندر بنیادی تبدیلی ایجاد کی ہے. جس علاقے میں نبی اکرم تشریف لائے وہ شاید ان کے معجزے کا ایک حصہ تھا کہ اگر مثال کے طور پر نبی اکرم یونان میں تشریف لاتے تو یونان میں نبی اکرم کی آمد سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ علم تھا, کچھ نہ کچھ ترقی تھی, کچھ نہ کچھ وہ لوگ علم و فضل سے آشنا تھے, ان کے پاس فلسفہ تھا. تو ممکن ہے کہ نبی اکرم کی شخصیت کی تاثیر کو کوئی اتنا قبول نہ کرتا, کہتا کہ نہیں پہلے سے بھی بہت کچھ تھا, اس کے اوپر اضافہ ہوا ہے. لیکن نبی اکرم کی تشریف آوری ہوئی ہے ایک ایسے جاہلانہ معاشرے کے اندر جہاں پر نبی کی آمد سے پہلے علم و فضل کا کوئی نشان نہیں تھا. یہ معاشرہ اس حد تک پست تھا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد انگلیوں پر شمار کرنے سے بھی کم تھے, اتنے بھی لوگ نہیں تھے جن کو اس طرح سے شمار کیا جا سکے. اس حالت میں نبی اکرم تشریف لائے, ثقافت کے اعتبار سے انتہائی پست, اس سے زیادہ پستی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اس نام پر کہ کہیں بعد میں کسی شرم کا سبب نہ بن جائے, اور کوئی ثقافتی ترقی اس معاشرے کے اندر نہیں تھی جہاں نبی اکرم تشریف لائے. اس کے بعد سب کچھ تبدیل ہونا شروع ہو گیا, سب کچھ تبدیل ہوا, اور اس طرح سے تبدیل ہوا کہ وہ معاشرہ کہ جو دنیا کا جاہل ترین معاشرہ تھا صدیوں تک انسانوں کی علمی رہنمائی کرتا رہا, جو دنیا کا جاہل ترین ثقافت کے اعتبار سے پست ترین معاشرہ تھا پھر اس نے جو ثقافت دی وہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہو گئی. ہم اور اب بھی چونکہ جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ کم و بیش اس طرح کی ایک دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر اقدار تبدیل ہو گئی ہیں, اور یہ بھی کسی معاشرے کی مشکلات میں سے شاید سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے اس کی اقدار تبدیل ہو جائے. اگر کسی ایک حکم پہ عمل نہ ہو یہ آسان کام ہے, اس کو تبدیل کرنا آسان ہے. مثلا فرض فرمائیے کوئی معاشرہ پہلے نماز پڑھتا تھا پھر نماز نہ پڑھے اور معاشرے میں نماز کا احترام باقی رہے تو اس کو اس پر کنونس کرنا آسان ہے کہ وہ نماز پڑھ لے کیونکہ نماز کا احترام ابھی باقی ہے. اگر معاشرے میں پہلے سچ تھا پھر جھوٹ آ جائے اور جھوٹ کی برائی باقی رہے سچ کی اچھائی باقی رہے تو لوگوں کو دوبارہ سچ پہ لانا اتنا مشکل کام نہیں ہے. مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ پہلے معاشرہ سچا تھا پھر جھوٹا ہوا اور اب جھوٹ کو ہوشیاری کہہ کر اچھائی میں تبدیل کر لیا, اب مشکل آتی ہے. آپ عادت تبدیل کر سکتے ہیں, عادت تبدیل کرنا بھی سخت کام ہوتا ہے لیکن یہ کافی حد تک ممکن ہوتا ہے, لیکن کسی معاشرے کے اقدار تبدیل کرنے یہ بہت سخت کام ہوتا ہے, اقدار تبدیل کرنا بہت مشکل ہے. اب اگر ہم اس زمانے کی تبدیلی کو دیکھیں تو نبی اکرم نے صرف عادتیں تبدیل نہیں کی تھیں, ان کے اقدار کو اکثر تبدیل کیا تھا. اور ہم لوگوں کے جیسوں کے سامنے یہ سوال بار بار آتا ہے کہ اقدار کیسے تبدیل ہوتی ہیں. اگر کسی قوم کے اندر اقدار تبدیل ہو جائیں پھر اس کے اندر اصلاح کا امکان بہت آسان ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا. اگر جھوٹ جھوٹ رہے تو لوگوں کو سکھانا آسان ہے کہ سچ بولنا چاہیے, لیکن اگر جھوٹ کسی بھی عذر کی وجہ سے, کسی بھی عذر کے کسی بہانے کی وجہ سے سچائی کی مقام پہ بیٹھ جائے, پھر بہت مشکل کام ہے. اب اسی طریقے سے دسیوں مثالیں ہیں. مثلا 30-40 سال پہلے بے حیائی بری چیز تھی, کچھ لوگ بے حیائی کی طرف گئے اور برے کہلائے, پھر کچھ لوگ بے حیائی کی طرف اور گئے اور بے حیائی اور حیا میں کوئی فرق نہیں رہا, اس کے بعد بے حیائی کو عزت ملنا شروع ہو گئی. اب اگر کوئی عزت دار بننا چاہتا ہے تو اس کو بے حیائی دکھانی پڑے گی, اور دنیا میں کون عزت دار نہیں بننا چاہتا. جس وقت کوئی غلط معیار, اب ہم قانون یہ بنا سکتے ہیں, جس وقت غلط معیار عزت کا طے پا جائے, یعنی کسی غلط معیار کے تحت عزت ملنے لگے, اس سے زیادہ پس معاشرہ کوئی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مثال کے طور پر اگر بے حیائی میں عزت قرار پا جائے تو میں اپنے بچے کو با عزت دیکھنا چاہوں گا یا بے عزت دیکھنا چاہوں گا؟ ظاہر ہے میں اپنے بچے کو با عزت دیکھنا چاہوں گا, اور با عزت دیکھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے اس کو بے حیائی سکھانی پڑے گی. اور یہ وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آہستہ آہستہ ہمارے سوچے سمجھے بغیر رسوخ کر گئی ہے. کچھ جگہوں کے اوپر محاذ ختم ہو چکا ہے, ہم محاذ میں تقریباً شکست کھا گئے, اور کچھ جگہوں کے اوپر محاذ ابھی جاری ہے. ایک دو مثالیں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں, اور اس کے بعد پھر نبی اکرم کی سنت سے, سیرت سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اقدار کی تبدیلی ممکن کیسے ہوتی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چند جگہوں پر جہاں پر ہم لوگ تقریباً محاذ میں شکست کھا گئے, ان میں سے ایک میوزک ہے. یہ میوزک اسلامی معاشرے کے اندر بہت پس نظر سے دیکھا جانے والی عادت تھی, اتنی پس نظر سے کہ اگر کسی گھر میں سے یہ آواز اٹھتی تھی تو اس گھر کے بارے میں گمان قوی یہ ہوتا تھا کہ اس کا دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ قائد دین و مذہب سے آزاد کر چکا اپنے آپ کو. لہٰذا آپ نے وہ مشہور معروف واقعہ سنا ہے کہ امام ایک جگہ سے تشریف فرما ہو رہے تھے, کہیں سے میوزک کی آواز آئی اور امام نے اس گھر کی خادمہ سے پوچھا کہ یہ بندہ ہے یا آزاد ہے, اور اس خادمہ نے کہا کہ اگر بندہ ہوتا تو کیا ایسا ہوتا؟ اور امام نے بھی فرمایا کہ ہاں اگر یہ بندہ ہوتا, یعنی خدا کا بندہ ہوتا, تو ایسا نہ ہوتا. اس حد تک یہ معاشرے کی پستی تھی, لیکن یہ معاشرے کی پست چیز ہونے کے باوجود چند سالوں میں تبدیل ہو گئی تھی, چند سالوں میں تبدیل ہو گئی تھی. نہیں معلوم میں نے یہیں پہ عرض کیا تھا کل یا کہیں اور, کہ خود مدینے کے اندر صرف نبی اکرم کی وفات کے 50 سال کے بعد ایک وقت آیا تھا کہ مثلا مدینے سے کوئی گلوکارہ حج کرنے جاتی تھی تو مدینے کے شرفا اس کو خدا حافظ کہنے جاتے تھے باہر. مدینے کے اندر ہوا یہ, اور جب وہ واپس آئی حج کر کے تو مدینے کے شرفا ایک بار پھر باہر گئے اس کو ریسیو کرنے کے لیے, اور اس کے تمام اعمال حج کے اوپر شعرا نے اشعار پڑھے. اور یہ دور تھا, چوتھے امام کا دور تھا. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام کس سخت دور کے اندر زندگی گزار رہے تھے. صرف 50 سال کے اندر کوئی قوم اپنی اقدار میں یہاں پہنچ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. اور اگر اس زمانے میں 50 سال لگے تھے تو اب 50 سال نہیں لگیں گے, کیونکہ اب تیزی بہت تیزی سے آتی ہے تبدیلی. تو اب جو تبدیلی آتی ہے تو ممکن ہے 10 سال کے اندر آ جائے. لہذا میں تقریباً سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنے معاشرے کے اندر لباس کے اندر آنے والی تبدیلی کو بہت تیزی سے احساس کریں گے. 20-25 سال پہلے یہ نہیں تھا جو اس وقت ہے, اور صرف 20-25 سال کے اندر ہم مرد و زن کے, مرد و عورت کے لباس میں اتنی بڑی تبدیلی دیکھتے ہیں. سوائے اقدار کی تبدیلی کے یہ تبدیلی قابل قبول نہیں تھی. اس کا مطلب ہے اقدار تبدیل ہو رہی ہیں. اب اس میں کس کس کا کردار ہے, مثلا میڈیا کا کردار ہے, ہم لوگوں کا کردار ہے, بولنے والوں کا بھی ہے, سننے والوں کا بھی ہے, سب کا ایک مشترکہ کردار ہے. جب یہ اقدار کی تبدیلی آتی ہے تب معاشرہ تباہی کی طرف جاتا ہے. اس کو سنوارنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے, اور نبی اکرم نے اس کام کو کیسے انجام دیا, چند نکات سے سلسلے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اقدار کی تبدیلی میں سب سے اہم عنصر کسی بھی معاشرے کا عبادت سے بے روح ہو جانا ہے. اگر عبادتوں کی روح باقی رہے تو اقدار تبدیل نہیں ہوتی. پھر مثال عرض کرتا ہوں, مثلا ہمارے معاشرے کے اندر نماز کم و بیش باقی ہے. ایسا نہیں کہ اس معاشرے کے اندر نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے, ہمارے معاشرے کے اندر عزاداری باقی ہے, الحمدللہ رب العالمین عزاداری انجام پا رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر نماز کی روح باقی رہتی تو ان کو اللہ کی بندگی کی سمت بڑھ جانا چاہیے تھا. اگر عزاداری کی روح باقی رہتی تو سید الشہداء شب عاشور کے لیے فرماتے ہیں کہ ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے. اس کا مطلب ہے عزاداری کے ساتھ ساتھ نماز اور قرآن کریم کا عشق بڑھ جانا چاہیے تھا. اب یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف ظاہر میں باقی ہے, اس کے اندر روح کی کمی ہے. ایسی مثالیں بہت زیادہ آپ دیکھیں گے. مثلا اس وقت حج پہ جانے والوں کی تعداد کم و بیش 3.5 ملین ہے, تقریباً 35 لاکھ لوگ ایک سال میں حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں. ہم لوگ ان کے لیے فرزندان توحید لکھتے ہیں. یہ لوگ جو حج پہ جاتے ہیں, آیا اصلا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کس فریضے کو انجام دے رہے ہیں, یہ کس حکمت کے تحت انجام دے رہے ہیں, کس فلسفے کے تحت انجام دے رہے ہیں؟ چونکہ ان تمام چیزوں سے بے خبر ہوتے ہیں. بدقسمتی سے ظاہر باقی رہ جاتا ہے اور وہ روح فنا ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب روح فنا ہوتی ہے پھر اقدار تبدیل ہو جاتی ہے, چونکہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. مثلا اگر میں واقعا صبح کو 2 رکعت نماز پڑھوں, چاہے صرف 2 رکعت ہی پڑھوں, اور اس نماز کو پوری روح کے ساتھ پڑھوں, جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤں اور خدا متعال کے حضور تکبیر کہوں اللہ اکبر, تو یہ سوچ کے کہوں کہ واقعا خدا بزرگ ہے, اس کے سامنے کوئی طاقت نہیں ہے. اور جب میں قیام میں کھڑا ہوں اور اپنے ہاتھوں کو زانوں پہ رکھ کر خدا متعال کے سامنے بندے کی طرح کھڑا ہوں, تو یہ سوچوں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں جو قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دے گا, بالکل ایسی جیسے آج اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے. اور جب رکوع میں جاؤں تو واقعا یہ سوچوں کہ میں اپنی گردن خدا متعال کے حضور حاضر کر رہا ہوں کہ اس کی راہ میں کٹانے کو تیار ہوں. اگر میں نماز کے ایک ایک عمل میں یہ سب کچھ سوچنا شروع کر دوں تو دن کا آغاز کس قسم کا ہوگا؟ پھر میں دن کے آغاز میں ہی کس جگہ پہ پہنچ جاؤں گا؟ اور اگر واقعا ایسا ہو کہ میں دن کے آغاز میں مثال کے طور پر چند قرآن کریم کی آیات پڑھوں اور ہر آیت کے اوپر پہنچنے پر یہ سوال کروں کہ میں نے اس آیت پہ عمل کیا ہے یا اس کو ترک کیا ہوا ہے, تو عین ممکن ہے میں 10 آیات پڑھوں اور 1 آیت مجھے ایسی مل جائے کہ جس پہ میں یہ کہوں کہ میں نے اس پر عمل نہیں کیا اور اس پر عمل کرنا شروع کر دوں. ہر گزرتے ہوئے دن سے میرا کردار قرآن کریم کے کردار میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. میں ہر گزرتے ہوئے دن پر قرآن کریم سے 1 قدم اور نزدیک ہونا شروع ہو جاؤں گا. آپ تصور کر سکتے ہیں معاشرہ تبدیل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی, پھر کتنی آسانی سے معاشرہ تبدیل ہو سکتا ہے. اب چونکہ میں نے بیچ میں اس عمل کا تذکرہ کیا ہے اور آخر میں ہم لوگوں کو ڈر یہ رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم گھنٹوں گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں اور عمل کی کوئی بات نہ کہیں, لہذا ایک عملی پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اپنی عادتوں میں سے ایک عادت بنا لیجئے کہ ہر روز قرآن کریم سے چاہے 5 آیتیں صحیح ضرور پڑھیں, اور طریقہ کار میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے, ہم لوگ پہلے زمانے, مجھے یاد ہے جب بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے کہ لوگ معمولاً ماہ رمضان کے ہر دن میں 1 سپارہ ختم کرتے تھے, ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں, لیکن وہ جو 1 سپارہ ختم کرتے تھے وہ اس طرح سے ختم کرتے تھے کہ تقریباً قطعی بات تھی, طے شدہ تھی کہ اس سے 1 آیت بھی نہیں سمجھیں, طے شدہ بات تھی. گویا قرآن کریم صرف ختم کرنے کے لیے تھا, سیکھنے کے لیے نہیں تھا. آپ اس کام کو انجام مت دیں. یہ قرآن کریم کی برکتوں سے سمجھ لیجئے 1% بھی استفادہ نہ کرنا ہے, اس سے بھی کچھ نہ کچھ فرق پڑے گا, لیکن قرآن کریم اس کام کے لیے نہیں آیا ہے کہ لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھیں, پڑھیں اور سمجھیں یہ قرآن کا اصلی مقصد ہے. نہیں, قرآن کا اصلی مقصد یہ نہیں ہو سکتا. اس سے بھی برکت ہے لیکن برکت کی بہت قلیل سی مقدار. تو آپ کیا کیجئے, آپ روزانہ مثال کے طور پر 10 آیات پڑھیے. میں شروع کرنے والوں کے لیے 10 کہہ رہا ہوں, ورنہ ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں ان میں جو کم از کم آیتوں کا نمبر مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ 25 آیت ہے, کہ کم از کم بھی اگر کوئی پڑھے تو 25 آیات ضرور پڑھے. لیکن میں 10 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شروع کرنے والا ہمت کر کے چلو 10 سے ہی شروع کرے. اب پڑھنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ ایک آیت کریمہ پڑھیں، ایک یا دو آیت کریمہ پڑھنے کے بعد اس کے ترجمے کے اوپر نظر رکھیں، ترجمے کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ سے پوچھیں اس سے میں نے کیا سیکھا ہے، میں اس آیت پہ عمل کر رہا ہوں. کچھ آیات کے اندر جنت کا تذکرہ ہوگا، آپ خدا متعال سے اسی موقع پہ دعا کریں خدا مجھے ایسا بنا دے تاکہ میں تیری جنت میں تیری جنتوں میں داخل ہو سکوں. کسی آیت میں دوزخ کا تذکرہ ہوگا، خدا متعال کے عذاب کا تذکرہ ہوگا، آپ خدا متعال سے دعا کریں خدا مجھے ایسے عذاب اٹھانے والوں میں قرار نہ دے. کسی آیت میں مومنوں کی کوئی صفات تذکرہ ہوں گی، اپنے آپ سے پوچھیے صفات میرے اندر ہیں. کہیں پر نعوذ باللہ خدا نہ کرے مثلا منافقوں کا تذکرہ ہو گیا، اپنے آپ سے پوچھنے کی کوشش کیجیے خدا نہ کرے یہ صفت میرے اندر تو نہیں ہے. اس طرح سے ہم قرآن کریم سے سیکھیں گے، ورنہ آپ تصور کیجئے کب دور آئے گا کہ آپ تفسیر سیکھیں گے، نہیں آئے گا. اور میں تقریباً سکون سے کہہ سکتا ہوں کہ جن کی عمریں 40-40, 50-50 سال اور اوپر ہیں وہ زندگی میں شاذ و نادر کبھی کسی تفسیر کی کلاس میں بیٹھے ہوں گے، نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پاس وہ ادارے نہیں ہیں جو قرآن کریم کے بارے میں ہمیں معلومات دیں. اب جبکہ نہیں ہے تو ہم کب تک انتظار کر سکتے ہیں؟ کم از کم کام یہ تو کر سکتے ہیں، ترجمے تو الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، آپ اٹھائیں قرآن کریم سے سیکھنا شروع کر دیں. اچھا یہ کتاب ایسی کتاب ہے کہ مولا امیر المومنین جیسے کہ فرماتے ہیں استنتقو، درود بھیجے گا ان کی ذات کے اوپر، فرماتے ہیں اسے بولنے پہ مجبور کرو، اس سے بولنے کو طلب کرو، طلب کرو کہ یہ بولے. اب جب ہم لوگ اس طرح کی کسی جملے کے اوپر پہنچتے ہیں تو ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ اور ہوگا، اس کا مطلب وہ نہیں ہوگا جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. جب ہم پہنچیں گے مثلا استنتقو تو ہم یہ سوچیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قرآن کچھ سکھائے گا، نہیں معلوم کیا سکھائے گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے صلی اللہ علیہ وسلم. میں اور آپ جو کام کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اس راستے سے قرآن کریم سے ایک ایک جملہ سیکھنا شروع کر دیں. ایک جملے پہ پہنچے عذاب کا ہے تو پناہ مانگیں، ثواب کا ہے تو خدا نمثال سے طلب کر لیں، اچھائی کی صفت ہے اپنے اندر ٹٹولنے کی کوشش کریں میرے اندر ہے یا نہیں ہے، برائی کی ہے اپنے اندر دیکھیں خدا نہ کرے میرے اندر ہے یا نہیں ہے. آہستہ آہستہ پھر کچھ ان آیات سے ہم اور آپ سیکھنا شروع کر دیں گے. قرآن کریم میں جہاں احکام ہیں وہاں قوانین بھی ہیں. یہ قرآن کریم کا وہ حصہ ہے جو اسرار سے بھرا ہوا ہے. قوانین، قوانین ہم کسے کہتے ہیں؟ مثلا آپ ایک دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آج سورج 5 بجے نکلا، پھر آپ کہتے ہیں آج سورج 5:06 پہ نکلا، پھر آپ مثال کے طور پر قانون بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں سورج ہمیشہ 5 سے 6 بجے کے درمیان نکلتا ہے. قوانین وہ عمومی حقائق ہوتے ہیں جو ہر جگہ پر عمل ہو سکتے ہیں. قرآن کریم میں کہیں احکام ہیں کہیں پر قوانین ہیں. کاش میں اور آپ قوانین کو سمجھنا شروع کر دیں. اگر ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو سمجھنا شروع کر دیا تو سمجھ لیجئے پھر ہماری طاقت بہت زیادہ بڑھ جائے گی. مثلا ایک قانون میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اس طرح سے آپ اور ہم قوانین دیکھنا شروع کریں قرآن کریم کے اندر. قرآن کریم فرماتا ہے اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں قرار پاؤ تو ثابت قدم ہو جاؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ. یہ قانون ہے، یہ قانون الہی کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے جب بھی تمہیں کسی گروہ کے سامنے آنا پڑے، مد مقابل کے سامنے آنا پڑے، دو کام کر لو تمہاری فتح یقینی ہے. پھر دو کام کیا کرو؟ نمبر ایک ثابت قدم ہو جاؤ، اپنے پاؤں میں لغزش مت لاؤ، اللہ کی راہ میں کھڑے ہو استقامت دکھاؤ، مشکل پڑے اس مشکل کو جھیل لو، اللہ کے اوپر اعتماد کرو کہ خدا تمہارا ساتھ دے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. یہ ایک اور قانون ہے. یہ بھی قرآن کریم کی خوبصورتی ہے کہ ایک آیت کے اندر استعمال ہونے والا ایک قانون اپنی تشریح کسی اور آیت کریمہ کے ذریعے سے کر رہا ہوتا ہے. میں ان دونوں آیات کو ملا کر اس قانون کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. فرمایا اذا لقیتم فئتا، جب تم کسی گروہ کے سامنے آؤ، فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ. ذکر خدا کثرت سے کرو. اب ممکن ہے میں خدا سے پوچھوں خدا ثابت قدم کیسے ہوتے ہیں, ثابت قدم کیسے ہوتے ہیں, کیسے ہمارے قدم مضبوطی سے جمتے ہیں. ایک اور آئے کریمہ کہتی ہے کہ ثابت قدم ہونے کا قانون کیا ہے, فرماتی ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کی دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. بس ایک آئے کریمہ نے کہا ثابت قدم ہو جاؤ, ذکر خدا کثرت سے کرو. پھر ہم نے خدا سے پوچھا خدا ثابت قدم کیسے ہوتے ہیں, فرماتا ہے اگر تم دین کی نصرت کرو گے تو خدا تمہاری نصرت کرے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا, اب میں آج کے حالات کے اوپر منطبق کرتا ہوں. فرض کیجئے آج ہمیں ایک دشمن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, آپ دشمن کا سامنا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو لے کر نکلے ہیں کہ یہ دشمن کا سامنا کریں گے. آپ کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا, اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا یہ جو ہم نکلے ہیں یہ کس کی نصرت کے لیے نکلے ہیں, اپنے کسی مفادات کے حصول کے لیے نکلے ہیں, اپنی شخصیت کی خاطر نکلے ہیں, اپنی قوم پرستی کی خاطر نکلے ہیں, یا نہیں صرف دین خدا کی نصرت کے لیے نکلے ہیں. بسم اللہ, اگر آپ دین خدا کی نصرت کے لیے نکلے ہیں پہلا عامل پورا ہو گیا, کیونکہ پہلا عامل کہہ رہا تھا ان تنصر اللہ, اگر تم اللہ کی دین کی نصرت کرو گے تو دو فائدے ملیں گے, ینصرکم اللہ تمہاری نصرت کرے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. اس کا مطلب ہے دشمن کو آپ نے 50% اس وقت ہرا لیا جب صرف اللہ کی دین کی خاطر باہر نکلے آپ, 50% تو آپ نے یوں ہی ہرا لیا. یہ پہلا عامل ہو گیا. بس آپ جب بھی اپنا کوئی اسٹیپ اٹھانے لگے ہیں, اب میں اس کو اور مختصر کرتا ہوں. بس ہم فرض کیجئے میں ایک ادارے کو تشکیل دیتا ہوں, ادارہ تشکیل دیتا ہوں, اس ادارہ تشکیل دینے میں میں کچھ فیصلے کر رہا ہوں, ان فیصلوں میں مجھے کسی کا مقابلہ بھی کرنا ہے, کسی دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے گا. مثال کے طور پر نہیں معلوم یہودیت کا مقابلہ کرنا پڑے گا, صہیونیت کا مقابلہ کرنا پڑے گا, دجالیت کا مقابلہ کرنا پڑے گا. آیا میرا ادارہ کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا, سب سے پہلے مجھے سوچنا پڑے گا جو میں نے ادارہ بنایا ہے یہ دین خدا کی نصرت کے لیے بنایا ہے. اگر میں نے ادارہ اپنے لیے بنایا ہے اس کا مطلب ہے دین خدا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اب میں نصرت خدا کی طلب نہ کروں بہتر ہے, چونکہ میں نے ادارہ خدا کے لیے نہیں بنایا. اگر میں نے ادارہ خدا کے لیے بنایا یہ جو میں قدم اٹھا رہا ہوں یہ دین خدا کی نصرت کے لیے, اگر دین خدا کی نصرت کے لیے الحمدللہ آدھا کام ہو گیا, دین خدا کی نصرت کروں گا خدا میری نصرت کرے گا, میرے قدموں کو مضبوط کر دے گا. دوسرا اگلا حصہ کیا تھا, واذکر اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. ذکر کیسے ہوتا ہے, ذکر خدا کیسے انجام پاتا ہے, یہ آیت کریمہ کا دوسرا حصہ ہے. تھوڑی سی تشریح عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ذکر خدا کسے کہتے ہیں, ہم اردو زبان بولنے والوں میں قرآن کریم کو سمجھنے کے معاملے میں ایک مشکل پیش آتی ہے. ہم عربی کا کوئی لفظ دیکھتے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, پھر اس کا ترجمہ وہ کر دیتے ہیں جو اس کا اردو میں استعمال ہے, اور عربی میں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا. ہم اس مشکل میں بہت پھنستے ہیں, اور یہ میں کثرت سے عرض کرتا ہوں, مقرر عرض کرتا ہوں, اپنی یاداوری کے لیے بھی اور آپ کو یاد دلانے کے لیے بھی, ذکر اس طرح کے معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے. مثلا جب ہمارے یہاں معاشرے میں کہتے ہیں ذکر خدا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہمارے معاشرے میں ذکر خدا کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں زبان سے بار بار کہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, یہ ذکر خدا ہے. یعنی اگر میں کسی غریب کی مدد کر رہا ہوں تو کیا اس کو ذکر خدا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ اس کو ذکر خدا نہیں کہتے. ہمارے یہاں ذکر خدا کہتے ہیں اس چیز کو جس کو عربی میں ورد کہتے ہیں. عربی میں ورد کیسے کہتے ہیں, کسی جملے یا کسی لفظ کو بار بار ایسا دہرانا کہ بعض اوقات مفہوم کی بھی خبر نہ ہو, اس کو عربی میں ورد کہتے ہیں. جس کو ہم ذکر کہتے ہیں وہ عربی میں ورد ہے. پھر جو خدا کی کتاب میں ذکر ہے وہ کیا ہے, اس کو اردو میں ہم یا انگلش میں کہیں گے ریمائنڈر, یاد دہانی. یاد دہانی کیا مطلب, یاد دہانی مثال کے طور پر فرض فرمائیے مجھے مجلس میں پہنچنا تھا اور مجلس کا ٹائم یہ تھا, میں نے اس سے 25 منٹ پہلے یا آدھے گھنٹے پہلے ایک الارم لگایا اور اس الارم کا کام یہ تھا کہ مجھے یاد دلائے کہ مجھے ایک مجلس میں جانا ہے, اس کو ہم کہیں گے یہ ذکر ہے. اب اپنے آپ سے پوچھے گا ہم 24 گھنٹے میں ذکر خدا کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ کب کب خدا یاد آتا ہے ہمیں؟ ہم تسبیح پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس میں بھی ذکر نہیں ہوتا. ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، اللہ اکبر پہ ختم کرتے ہیں، تب اچانک ہمیں یاد آتا ہے کہ اچھا نماز ختم ہو چکی ہے. ان میں سے کس میں ذکر ہے؟ اب یہ جو ہمیں اثرات نہیں مل رہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم اردو کا ذکر نہیں کر رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عربی کا ذکر نہیں کر رہے. اردو کا ذکر تو کر رہے ہیں ہم لوگ، یعنی ورد تو کر رہے ہیں ہم لوگ، ذکر نہیں کر رہے. ذکر کرنے لگیں گے اثرات ملنا شروع ہو جائیں گے. بس خدا تعالیٰ نے دشمن کے مقابلے کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اذا لقیتم فئتا، جب تم کسی گروہ کے مقابلے پر آؤ، فثبتوا، ثابت قدم ہو جاؤ. اور اگر آپ دین کی خدا کے لیے، دین خدا کی نصرت کے لیے نکلیں تو ثابت قدم ہو جائیں گے. واذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، خدا تعالیٰ تمہیں کامیاب کرے گا. اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس طرح کے قوانین کتاب خدا میں بے تحاشا ہیں، ایسے قوانین بہت زیادہ ہیں. اور اگر آپ کو اور مجھے چند قوانین سمجھ میں آ گئے تو سمجھ لیجیے اس پوری کائنات کو چلانے کی کنجیاں آپ کے پاس آ گئی ہیں، آپ اس پوری کائنات کو چلا سکتے ہیں. مثال کے طور پر خدا متعال استغفار کے لیے کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ہم استغفار کے اثرات کو نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کیوں مثلا حتی نبی خدا فرماتے ہیں میں دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور ہم استغفار کی طاقت کو نہیں جانتے. خدا متعال کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ایک دو آیات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. سورہ انبیاء، جہاں تک میرا ذہن کام کرتا ہے، سورہ انبیاء کے اندر پروردگار عالم نے مختلف انبیاء کی دعوت اور تبلیغ کا انداز بیان کیا ہے. اسی طرح سورہ ہود کے اندر بھی ایسا ہی ہے، مختلف انبیاء کے بارے میں گفتگو کی ہے اور یہ بتایا کہ جب نبی اپنی قوم پر پہنچتے تھے کیا کہتے تھے. بار بار خدا متعال کے نمائندے اپنے قوم سے کہتے تھے استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے پروردگار کے حضور استغفار کرو، اس سے مغفرت معافی طلب کرو، ثم توبوا الیہ، اس کے بعد اس کی طرف پلٹ کے واپس آؤ. توبوا الیہ کسے کہتے ہیں؟ پلٹ کے واپس آنا کسے کہتے ہیں؟ ہم خدا متعال کے معاملے میں کیسے کہیں کہ ہم پلٹ کر خدا متعال کی طرف آئیں؟ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں احساس کیا ہوگا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ماں بھی اپنے بچے سے خفا ہو جاتی ہے، کبھی ماں بھی بالآخر بچے سے ناراض ہو جاتی ہے. تو ایک موقع پر بچہ اپنے غصے کی وجہ سے، جوش کی وجہ سے اپنی ناراض ہوتی ماں کو دیکھتا ہے، توجہ نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا اور مثال کے طور پر چلا جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں اپنی ماں کو ناراض کر چکا ہوں. اب اپنی ماں کے پاس واپس آئے، اس کو کہتے ہیں توبو الیہ، یہ واپس آئے. صحیح، واپس آنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ واپس آنے کے لیے کبھی اس کو خوش کرنے کے لیے کوئی ہدیہ لے کر آتا ہے، کبھی اس کے سامنے پہنچ کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، کبھی اس کے سامنے آ کر مثال کے طور پر اس کے ہاتھ پاؤں کو چومنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے چاہتا ہے اس کے دل کو ناراضگی کے مقابلے میں خوشی میں تبدیل کر دے. اس کو کہتے ہیں توبو الیہ، اللہ کی طرف واپس آؤ. ہم لوگوں نے اپنے بہت سارے اعمال کے ذریعے سے اپنے خدا کو، جو ماں سے زیادہ مہربان ہے، کئی دفعہ ناراض کیا ہے، اور بہت کم کوشش کی ہے کہ اپنے اس خدا کو اس ناراضگی کے بعد خوش کریں اور واپس آئیں. اور وہ خدا غنی اتنا بے نیاز ہم سے کہہ رہا ہے کہ میری طرف واپس کیوں نہیں آتے؟ گرچہ وہ بے نیاز تھا، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ہم سے کہتا کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے خدا کے حضور استغفار کر لو اور واپس آ جاؤ. لیکن وہ مہربان ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے مثال کے طور پر وہ بچہ جو ناراض ہوا تھا، وہ اپنی ماں سے ناراض ہوئے بیٹھا رہتا ہے اور اپنی زندگی میں مگن ہونے کی وجہ سے اپنی ماں پہ توجہ نہیں دیتا. اور ماں ایک آدھ دن گزار لیتی ہے اور اس کے بعد کسی تیسرے سے کہتی ہے کہ اس کو یاد دلاؤ کہ اس کی ماں ناراض ہوئی ہوئی ہے. وہ خدا رحیم غنی و بے نیاز, اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد انبیاء کو بھیج کر اپنی عوام سے کہتا ہے کہ اے لوگو اپنے خدا کی طرف واپس آ جاؤ. نہ اس نبی کو لوگوں کے واپس آنے کی ضرورت ہے, نہ اس خدا کو واپس آنے کی ضرورت ہے, لیکن یہ اس کا لطف و کرم ہے. اپنے بندوں کے اوپر لطف و کرم کرتا ہے, کہتا ہے کسی بہانے واپس آ جاؤ. یہاں پر علماء گفتگو کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ جو خدا تعالیٰ نے شب جمعہ کو مغفرت قرار دیا, یا مثال کے طور پر ایسی شبیں کہ جو شبہ شہادت ہیں, خدا تعالیٰ نے ان ایام و شب کو کیوں علیحدہ سے بابرکت کیا ہے, علیحدہ سے موقع کیوں دیا ہے؟ مثلا شب جمعہ میں خدا تو تبدیل نہیں ہوتا, روز جمعہ خدا تبدیل نہیں ہوتا, تو شب جمعہ میں اضافی کیوں یہ سہولت رکھی ہے؟ تو فرمایا اس لیے رکھی ہے کہ وہ خدا غنی ہے, بے نیاز ہے, اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی, لیکن اپنے بندوں کو بہانے دینا چاہتا تھا کہ کسی بہانے سے ہی نزدیک آ جائے. تو اس نے بہانہ دے دیا, شب جمعہ کا بہانہ دیا. اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ رحیم, جمعرات کے دن بھی رحیم ہے, جمعے کے دن بھی رحیم ہے, لیکن جمعے کے دن ایک بہانہ رکھ دیا کہ شاید اس بہانے کی وجہ سے واپس آ جائیں گے. یہ خدا کی ذات ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اقدار تبدیل کرتی ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کا پہلا حصہ یہ تھا, استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. آپ اور ہم بھی ایسے ہیں. جب تک میں اور آپ اس بات کو احساس نہیں کر پائیں گے کہ ہماری زندگی میں خداوند متعال کا مقام ہے, اس وقت تک کوئی چیز صحیح نہیں ہوگی. اور میں پھر عرض کروں گا, یہ شبیں بہت اچھا موقع ہے. آپ اپنے امام کے یاد میں, نبی خدا کی یاد میں ہیں, ان کے غم میں ہیں, اور خداوند متعال اس غم کو پسند کرتا ہے. خود بخود آپ ایک اچھی جگہ کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شیطان کسی انسان کو ورغلا کر بازار میں لے جا سکتا ہے. شیطان کسی انسان کو ورغلا کر مثال کے طور پر کسی گناہ کی طرف لے جا سکتا ہے. ممکن ہے کسی کے گھر پہ لا کے کھڑا کر دے, لیکن شیطان کبھی بھی کسی کو ورغلا کر عزائے حسینی میں نہیں لائے گا. اس کا مطلب ہے میں جو اور آپ جو یہاں تک پہنچے ہیں, اس کا مطلب ہے صرف سید الشہداء کی برکت سے یہاں تک پہنچ گئے. انہوں نے موقع دیا ہے کہ میں اور آپ یہاں تک پہنچ گئے. اس کا مطلب عزان محترم کیا ہے؟ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سید الشہداء نے کوئی لطف و نظر آپ کے اوپر کیا ہے, کچھ نہ کچھ ہوا ہے. نہیں معلوم ماں باپ کی دعاؤں کے نتیجے میں ہوا ہے, آپ کی کوئی اچھائی کام آئی ہے, نہیں معلوم کیا ہوا ہے. لیکن اب آپ سوچئے, ہم کہیں اور بھی ہو سکتے تھے, لیکن در حسین نے ہمیں بالآخر طلب کیا ہے, بلا لیا ہے. اللہ کا رسول ہماری یاد سے بے نیاز ہیں. وہ امام برحق ہماری اور آپ کی یاد سے بے نیاز تھے, لیکن انہوں نے کوئی موقع دینا تھا, آپ کو یہاں پہ لا کے کھڑا کر دیا, ہمیں اور آپ کو ایک موقع دے دیا. اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ شب جس شب میں مثلا اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اوپر غم کی بارش ہوئی ہوئی ہے, اس شب میں جب آپ کا دل ان کے دلوں سے نزدیک ہوا ہوا ہے, تو ان سے طلب کر سکتے ہیں. کیا طلب کرنا چاہیے؟ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا, انسان کا کمال اس میں ہے کہ خدا نے متعال سے قرب طلب کر لے. اور ایک مشورہ میں نے آپ کی خدمت میں قرآن کریم کے بارے میں عرض کیا, ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی جسارت کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ اور میں بعض اوقات ایسی محافل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا دل کبھی کبھی نرم ہونے لگتا ہے. خاص کر مصائب کے اندر یہ طاقت بہت زیادہ ہے. مصائب انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں, رقیق کر دیتے ہیں. اس اعتبار سے دوسری قومیں بہت محروم ہیں, اور آپ کو اور ہمیں خدا تعالیٰ نے ایک فضل و کرم دے دیا ہے کہ کم از کم مصائب کے ذریعے سے دلوں کو نرم کر دیا ہے. شقی القلب نہیں ہے, دلوں میں نرمی ہے. آپ اگر چاہیں تو اس نرمی کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ایک اور طریقے سے ایجاد کر سکتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر اور وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر کبھی بھی کوئی تنہائی کا لمحہ لے لیجئے اور اپنے اور اپنے خدا کے درمیان کلام کرنا شروع کرتا ہے، گفتگو کرنا شروع کرتا ہے، کچھ کہیے خدا نے متعلق سے. کیوں؟ وہ سمیع بصیر ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. آپ کی سرگوشی بھی ضائع نہیں جائے گی، آپ کی سرگوشیوں کو بھی سنے گا. آپ کبھی بھی کسی موقع کے اوپر تنہا بیٹھ جائیے اور اس خدا متعال سے کلام کرنا شروع کر دیجئے. یقین فرمائیے دل کے اندر سے غرور، تکبر، دسیوں اخلاقی امراض نکالنے کے لیے روزانہ یہ 10 منٹ کا نسخہ بہت اچھا ہے. اگر میں علم اخلاق میں اور بہتر ہوتا تو میں چہرے دیکھ کر آپ کو بتا دیتا کہ اس چہرے کے اندر بیماری کیا ہے، اور ان تمام بیماریوں کا جو اس وقت نظر آ رہی ہیں بہت اچھا علاج یہ ہے. 10 منٹ نکالیں، اس خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کی کوشش کریں. دل کا غرور ٹوٹے گا، تکبر ٹوٹے گا. اس غرور و تکبر نے اس معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. کتنے خاندانی جھگڑے صرف اس وجہ سے ہو رہے ہیں، کتنی زندگیاں پامال ہوئی ہیں صرف اس مصنوعی غرور کی وجہ سے جس کے اندر کچھ نہیں تھا. اس غرور کو کیسے توڑ سکتے ہیں جو مصنوعی غرور ہم نے اپنے اوپر طاری کر لیا ہے، کبھی اپنے ملازمین کے سامنے، کبھی اپنے اہل خانہ کے سامنے، کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے، کبھی رشتہ داروں کے سامنے، کبھی دوستوں کے سامنے. ایک عجیب سا غرور چھا گیا معاشرے کے اوپر، مصنوعی غرور. یہ مصنوعی غرور کیسے ٹوٹے گا؟ آپ اور ہم اپنی ذات کے اوپر واپس کیسے آئیں گے؟ خدا سے گفتگو کریں، کلام کریں خدا سے. اچھا، خدا سے کلام کرنا ہمیں یہ سکھائے گا کہ ہم خدا کے سامنے کتنے حقیر ہیں، کتنے مختصر سے ہیں. اس خدا نے متعال کی قدرت فائقہ کے سامنے کہ اگر اشارے بھی کریں اور اس کا اشارہ بھی مغالطے میں کہہ رہے ہیں کہ اشارہ ہے، ورنہ کوئی اشارہ نہیں کرے گا، اس کا ارادہ اور یہ ارادہ بھی مسامحہ ہے، یہ بھی کچھ اور ہے. اگر ارادہ بھی کرے تو پہاڑوں کو یوں کھسکا سکتا ہے کہ پوری دنیا حیران ہو کے رہ جاتی کہ کیا ہوا ہے. ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت ہے؟ اس خدا کے سامنے سر کیوں نہ جھکائیں؟ 10 منٹ نکالیے، خدا نمتال سے کلام کریں. اس کلام میں کیا کہیں؟ جو آپ کی مرضی آتی ہے وہ کہیے. خدا کو سوچیے کہ سن رہا ہے، اور آپ سوچیں کہ آپ اس کے بندے ہیں، خدا سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ تصور کریں، یہ جو عرفا ہیں یہ بعض اوقات 2-2 گھنٹے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، 2-2 گھنٹے دعائے قنوت پڑھتے ہیں. بعض عرفا ایسے تھے ایک رکوع میں ایک رات گزار دیتے تھے، ایک سجدے میں ایک رات گزار دیتے تھے. مثلا وہ کہتے تھے سجدے میں گئے اور کہا یہ رات سجدے کی رات ہے، پوری رات میں ایک سجدہ کیا. کیا کرتے تھے اس میں؟ یہ جو سائی سائی رات بیٹھ کے عبادتیں کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ آپ تصور کریں کہ اگر میں اور آپ چند گھنٹوں کے لیے، چند گھنٹے تو بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں، چند منٹ کے لیے کہیں پر بیٹھتے ہیں تو تھکاوٹ ہوتی ہے. ان کو تھکاوٹ کیوں نہیں ہوتی؟ ان کو کیا مزہ آتا ہے اس کام کے اندر؟ اور پھر اگلا سوال یہ کہ وہ مزہ ہمیں کیوں نہیں آتا ہے؟ ہم اس مزے سے کیوں محروم ہیں؟ آپ یقین فرمائیے اگر آپ اس 10 منٹ کے کام کے اوپر توجہ دینا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ میں اور آپ اس مزے کو حاصل کریں گے. لیکن مشکل ساری یہ ہے کہ ہم لوگ، میرے جیسے آدمی کے کہے میں تاثیر نہیں ہے، اثر نہیں ہے. کوئی دل والا کہتے تو شاید اثر پڑ جائے، لوگ واقعہ کرنا شروع کر دیں. آپ اور ہم مل کے دعا کریں کہ خدا انشاءاللہ ہم سب کو اچھے کاموں کی توفیق دے دے. درود بھیجے گا محمد والے محمد کو. تو خدا متعال کے حضور پہنچے، یہ کام ہے توبو الیہ، اللہ کی طرف واپس آئے. یہ آپ کو اور مجھے خدا متعال کے نزدیک کر دے گا. خدا سے پوچھ کہیں، اعتراف کریں کچھ چیزوں کا. سب سے پہلے خدا متعال کے نزدیک اعتراف ہونا چاہیے، تو خدا نہیں آئے تیرے پاس، غلط کیا، تجھ سے دور بھاگے ہیں، غلط کیا. اس اعتراف کے ساتھ بیٹھیں گے، خدا متعال کی محبتیں نازل ہوں گی. ایک یہ واقعہ مجھے بہت ہمت دلاتا ہے، واقعہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے کے جاہلوں نے بہت اچھی سکھائی ہیں لوگوں کو. ایک جاہل بدو نبی اکرم کے پاس آیا. اس واقعے سے بہت میں ہمت حاصل کرتا ہوں. وہ جاہل بدو نبی اکرم کے پاس آیا اور نبی سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے یہ جو خدا حساب لے گا یہ خود لے گا یا اس کا کوئی فرشتہ لے گا؟ اب ظاہر اللہ کے فرشتے بہت زیادہ ہیں. اگر یہاں پہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں فرشتے کر رہے ہیں اور شاید خود خدا نہیں کر رہا. اس بدو نے ایسے سوچا تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ جو محشر میں خدا حساب لے گا یہ خود خدا لے گا یا کوئی فرشتہ لے گا؟ اصحاب تھوڑا سا یعنی مسکرائے کہ شاید معاملے کو سمجھا نہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں سوال صحیح ہے, سوال صحیح ہے. جواب میں فرمایا خود خدا لے گا, خود خدا لے گا. جب اس نے سنا خود خدا لے گا تو تھوڑا سا مسکرایا, کہنے لگا اس کا مطلب ہے میرا کام چل جائے گا, میرا کام چل جائے گا. اب آپ تصور کر رہے ہیں یہ لوگ قیامت کو اصل سمجھتے ہیں, ہم قیامت کو اصلی نہیں سمجھتے. یہ لوگ قیامت کو عینی حقیقت سمجھتے ہیں, ہم لوگ قیامت کو کہانی سمجھتے ہیں. یہ ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے. کہنے لگا میرا کام چل جائے گا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیسے, کیا کیسے کام چلے گا؟ جیسے ہمارے انداز میں خدا کے نبی کے اندر ایک عجیب صفت تھی, وہ لوگوں کے ساتھ پیش آنے میں نبی بن کے پیش نہیں آتے تھے, دوست بن کے پیش آتے تھے. ہم لوگ دوست بن کے پیش نہیں آتے, ہم پوزیشن پہلے رکھ کر پھر پیش آتے ہیں, یہ ہماری کمی ہے. نبی ایسے نہیں تھے, ہم پتہ نہیں کس زون میں ایسے ہیں, تو دوست بن کے پیش آتے تھے. فرمایا کیسے کام چل جائے گا؟ کہنے لگا کہ آپ نے کہا تھا نا کہ اللہ کریم ہے. امین فرمایا ہاں خدا کریم. کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں کریم انسان دیکھے ہیں, ان کے سامنے معافی مانگو تو فوراً معاف کر دیتے ہیں. آپ کا خدا کریم ہے نا؟ امین فرمایا ہاں کریم ہے. کہ اس کا مطلب ہے میں اس کے سامنے جا کر معافی مانگوں گا, معاف کر دے گا مجھے. یہ خدا کریم ہے, ہم نہیں پہنچے اس کے سامنے. اگر پہنچ جاتے تو پتہ نہیں برسوں کے گناہ معاف کر دیتا, ہمیں سب قبول کر لیتا. ہم نہیں پہنچے, ہم 10 منٹ کے لیے پہنچ تو جائیں پہلے اس کے سامنے. اس کے سامنے پہنچے اور ہمارے پاس اس کے سامنے پہنچ کر عذر پیش کرنے کے لیے بہت کچھ ہے, دروازے بند نہیں ہوئے ہم لوگوں کے لیے. آپ یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت؟ مثلا آپ سید الشہداء کے نام پر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا خدا سید الشہداء کو نہیں چاہتا ہے؟ آپ شب وفات نبی خدا کے اوپر یہاں بیٹھے ہیں, کیا خدا اپنے حبیب کو نہیں چاہتا ہے؟ اگر خدا اپنے حبیب کو چاہتا ہے, اپنے ولی کو چاہتا ہے, تو آپ کے پاس تو بہت ساری دولت ہے خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے. آپ آج رات کہیں پر بیٹھ جائیں اور خدا سے کہیں خدا ہے میں گناہگار تھا لیکن تیرے نبی کے نام کے لیے کہیں بیٹھا تھا, نبی کے نام پہ قبول نہیں کرے گا مجھے؟ قبول کرتا ہے تو خدا کریم ہے. کریم کی عادت ہوتی ہے احسان پر, بدلے پہ نہیں ہوتی. آپ خدا سے کبھی بھی بدلہ نہ مانگیں, عدل نہ مانگیں, اس سے کہیں خدایا ہم فقیر ہیں, بے عوض لینے آئے ہیں. عوض پہ لینے نہیں آئے, محافظہ کرنے نہیں آئے. ہم تیرے حضور محافظہ نہیں کر سکتے, ہم بلا عوض لینے کے لیے آئے. تو آپ اور میں خدا نے مطال کے سامنے پہنچ جائیں, کریم در ہے, وہ کریم قبول کرتا ہے. یہ کریم ایسا ہے کہ خود کریم ہے اور کہتا ہے میں قبول کر لیتا ہوں, اس کے بعد کہتا ہے کوئی واسطہ لائے تو اور قبول کرتا ہوں. اس کی کرامت دیکھیں آپ. ایک دفعہ کوئی آدمی کہیں لکھ دیتا ہے, کہتا ہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہے یہ قانون ہے, اس پر عمل ہوگا, کسی کی بات قبول نہیں کی جائے گی. خدا عجیب ہے, خدا کہتا ہے تم اعمال دو میرے پاس آؤ, میں قبول کروں گا. اگر حسین کا نام لیتے آؤ اور جلدی قبول کروں گا. بہت کریم ہے, بہت کریم ہے. نبی خدا بھی ایسے ہی, نبی خدا بھی ایسے ہی تھے, اپنی بارگاہ میں آنے والوں کو بہت جلدی قبول کرتے تھے. ہمارے پاس روایت موجود ہے اور آپ نے یقیناً بار بار سنی ہے کہ نبی خدا اپنے ساتھ پیش آنے والوں میں, بندوں میں بہت احسان سے پیش آتے تھے, اور ان کے پاس آنے والا اگر کہیں سے امام حسین کا کوئی ذکر لے آتا تھا بہت جلدی قبول کرتے تھے. روایت گویا اس طرح کی موجود ہے کہ ایک بدون مدینے کے اندر آیا, لوگوں سے کہنے لگا کہ نبی سے گفتگو کی آداب کیا ہے, مجھے آداب نہیں آتے, میں بدو ہوں, میں جاہل آدمی ہوں, مجھے ادب نہیں آتا, اور نبی سے بات کرنے کے آداب ہوں گے. لوگ اس کو آداب سکھاتے ہیں کہ یہ ادب ہے, یہ ادب ہے. کہنے لگا ان کے سامنے کیسے بات کہو تو قبول کر لیتے ہیں. لوگوں نے کہا ویسے ہی قبول کر لیتے ہیں. کہنے لگا نہیں, کوئی خاص چیز ہوگی. اس کے بعد دور سے نبی کا مشاہدہ کرتا ہے کہ نبی کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, کیسے قبول کرتے ہیں. پھر ایک موقع پہ دیکھتا ہے کہ سید الشہداء کو اور امام حسن کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. کہتا ہے اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے ایسے قبول کریں گے. ایک موقع پہ جب اپنی عرض پیش کرنے لگتا ہے, سید الشہداء کو گود میں لے کے چلا جاتا ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کو آپ کے نوازے کا واسطہ. دیکھ چکا تھا کتنی محبت کرتے ہیں, کیسے ٹال دیتے. اللہ کے نبی کی ذات بہت عجیب تھی. نبی کی محبتوں کو درک کریں بہت لطف آئے گا. نبی کی محبتوں کو درک کریں. راتوں کو خدا کے حضور اتنا کھڑے ہوتے تھے, پاؤں سوج جاتے تھے, اور دعاؤں میں دعا مانگتے رہتے تھے, خدا ہے اس مسلمان کو بخش دے, اس مسلمان کو بخش دے. اتنا چاہنے والا نبی ہے یہ. نبی نے بہت مشکلات اٹھائی ہیں. ہم نے واقعی نبی خدا کی مشکلات کو تصور نہیں کیا. نبی خدا نے بہت امتحان دیے ہیں. اگر وسیع نے اتنے امتحان دیے جتنے امیر المومنین نے دیے, تو نبی نے کتنے دیے. نبی نے بار بار امتحان دیے. آپ اور ہم سمجھتے ہیں کہ نبی نے امیر المومنین کو جب خندق میں بھیجا تو یوں ہی بھیج دیا. کتنا دل پہ پتھر رکھ کے بھیجا تھا علی جیسے چاہنے والی ہستی کو. کتنا خدا کے حضور گڑ گڑ آئے تھے کہ اے خدایا, تو نے فلا جگنا حمزہ کو مجھ سے لے لیا تھا, اب علی کو نہ لے, میرا علی واپس آئے. عجیب محبت کرنے والی ذات ہے نبی خدا کی. ایک موقع پر روایت موجود ہے, امام سید الشہداء ایک زانو پر تھے, حضرت ابراہیم فرزند رسول دوسرے زانو پر تھے. رسول خدا دونوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے تھے. حضرت جبرائیل تشریف لائے, کہا اللہ کے نبی آپ کو یہ دونوں بچے عزیز ہیں, پسند ہیں. اللہ کے نبی نے کہا مجھے بہت محبوب ہیں. فرما خدا کہہ رہا ہے کہ نبوت کے امتحان میں سے ایک امتحان دینا ہوگا, ایک بچہ قربان کرنا ہوگا. آپ کی نبوت کا امتحان ہے, ایک بچہ قربان کرنا پڑے گا. یا حسین قربان ہو ابھی, یا ابراہیم قربان ہو, دنیا سے واپس جائیں گے. اب نبی نے ایک نظر سید الشہداء کو دیکھا, ایک نظر اپنے بیٹے ابراہیم کو دیکھا. حضرت جبرائیل سے کہا جبرائیل میرے ابراہیم کو لے جاؤ, میں ابراہیم کے لیے تیار ہوں. گویا سوال ہوا کہ آپ نے ابراہیم کا انتخاب کیوں کیا, دونوں پسند تھے آپ کو. کہا اگر حسین جائے گا تو میری فاطمہ کو بہت تکلیف ہوگی, اپنی مصیبت سہ لوں گا, فاطمہ کی درد کو کیسے سہوں. اتنا چاہتے تھے سید الشہداء کو. آج نبی خدا کا جنازہ اٹھ رہا ہے, بیوی فاطمہ کا گھر سوچیں. نہیں معلوم بی بی سیدہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی, اپنے والد کو دیکھ رہی ہیں. عجیب معاملہ تھا یہ معاملہ. ایک طرف سے رسول خدا, ایک طرف سے بی بی سیدہ, بیچ میں سید الشہداء, دونوں کی محبتوں کو جوڑنے والے. ایک نفیس روایت ہے, اہل تسنن کے پاس بھی ہے, اہل سنت کو سنانے کے لیے بھی اچھی روایت ہے یہ. نبی خدا بی بی ام سلمہ کے یہاں آتے ہیں. ان روایتوں میں وہ نبی نظر آتا ہے جو ہم لوگوں کو معمولاً کم نظر آتا ہے. ہم نبی کی ذات کو نہیں پہچان پائے. بی بی ام سلمہ کے پاس آتے ہیں, بی بی ام سلمہ سے کہتے ہیں بی بی میں کچھ دیر کے لیے آرام کروں گا, کوئی آئے تو اس سے کہنا اللہ کے نبی آرام کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد آنا. رسول خدا تشریف فرما ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد رسول خدا کی آنکھ کھلتی ہے, ام سلمہ سے کہتے ہیں ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین کہیں پہ رو رہا ہے.
گویا جب وہ ابو سہر روتے تھے تو رسول خدا کا دل خود بخود رونے لگتا تھا. عجیب و غریب روایات ہے سید الشہداء کے معاملے میں. ایک دفعہ بی بی کے گھر سے گزر رہے تھے, بی بی گویا چکی چلا رہی تھی, سید الشہداء رو رہے تھے, اندر سے رونے کی آواز آئی, رسول خدا کو دروازے پہ کھڑے ہو گئے, کہا سیدہ اس بچے کو مت رولایا کرو. صحیح معلوم اللہ کے رسول کتنا چاہتے تھے سید الشہداء کو. حسین امنی وانا من حسین, پتہ نہیں کتنی بڑی حقیقت ہے, بہت چاہتے تھے. فرمایا میں آرام کروں گا, کہہ دینا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ ام سلمہ مجھے لگ رہا ہے میرا حسین رو رہا ہے. فرمایا اے اللہ کے رسول ایسا ہی ہے, سید الشہداء ہے. انہوں نے کہا مجھے نانا کے پاس جانا ہے. میں نے کہا کہ وہ آرام کر رہے ہیں, ابھی آپ تشریف لے جائیے. وہ چلے گئے. وہ دوبارہ آئے, میں نے پھر منع کیا. جب وہ تیسری دفعہ آئے, میں نے منع کیا, تو وہ دروازے پہ رونا شروع ہو گئے. نبی اکرم نے تڑپ کے کہا ام سلمہ حسین کا معاملہ کچھ اور ہے, حسین جب بھی آئے میرے پاس لایا کرو. بی بی ام سلمہ سید الشہداء کو لے کر آتی ہیں, رسول خدا کے پاس بٹھا دیتی ہیں, رسول خدا سید الشہداء کو سینے سے لگا دیتے ہیں, تھوڑی دیر تک خوش ہوتے ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول خوش ہو رہے تھے, میں بھی بہت خوش تھی, اچانک میں نے دیکھا رسول خدا نے زارو قطار رونا شروع کر دیا. فرماتی ہیں وہ روئے, میں نے ان سے کہا کہ اللہ کے رسول ابھی تو آپ خوش تھے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اے ام سلمہ میرا حسین کربلا میں تلہا مارا جائے گا, کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. یہ اللہ کے رسول, اس حد تک سید الشہداء پہ رونے والے. ام سلمہ کہتی ہیں اللہ کے رسول نے مجھے مٹی دی اور کہا اس مٹی کو سنبھال کے رکھ لو, میرا حسین جب شہید ہوگا یہ مٹی لال ہو جائے گی. ام سلمہ کہتی ہیں میں نے وہ مٹی سنبھال کے رکھ لی, زندگی بھر اس مٹی کی حفاظت کرتی رہتی تھی. کہ ام سلمہ کہتی تھی یہ سید الشہداء کی زندگی کی نشانی تھی. فرماتی ہیں حسین نے مدینے سے جانے کا ارادہ کیا, سب نے گریہ کیا. اس کے بعد وہ مکہ سے آگے چلے گئے, ہم لوگوں کے دل پریشان ہوئے. پھر محرم کا مہینہ آ گیا. فرماتی ہیں ماحول پہ اداسی تھی, محرم کے 10 دن گزر گئے, عاشور کا دن آیا. فرماتی ہیں ظہر کی نماز کے بعد دل گھبراتا تھا. فرماتی ہیں عبادت کرنے کے بعد میں لیٹ گئی, میں نے خواب میں اللہ کے رسول کو دیکھا, سر پہ امامہ نہیں تھا, آستینیں پلٹی ہوئی تھی, کپڑوں کے اوپر خون لگا ہوا تھا. فرمایا ام سلمہ غضب ہو گیا, میرا حسین مارا گیا. یا اللہ, اے اللہ کے رسول صرف حسین نہیں مارا گیا, فاطمہ کا دل بھی ٹوٹ گیا. اے اللہ کے رسول آپ کا جنازہ اٹھا تھا, حسین کا لاشا پامال ہو گیا. اے اللہ کے رسول آپ کا جنازہ اٹھا تھا, لوگ جنازے کے ساتھ ساتھ تھے, حسین کا لاشا پامال ہو رہا تھا, بی بی زینب دیکھ رہی تھی. ایک جملہ فرمایا, سب کا کوئی وارث ہے, میرے حسین کا کوئی وارث نہیں.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل کو ہم سے قبول فرما, اہل بیت کی نورانیت سے منور فرما. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
شیخ میں شرف تن سلام. بول کیا میں